نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حقیقت ہے کہ ہر پارہ اپنی جگہ خوبصورت ہے، تو چلیے پارہ نمبر 12، اس کا آغاز ویسے تو سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 سے ہوتا ہے.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
تھوڑا سا سورت کا خلاصہ لینے کے لیے میں آپ کو شروع سے ہی اس کو دوبارہ لے کے چلوں گی. تھوڑی سی باتیں سورت ہود کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ کے نبیوں کے ناموں میں سے ایک نبی کے نام پر یہ سورت ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو عزت دیتا ہے تو ان کے ناموں کو میموریل بنا دیتا ہے. سورت میں 123 آیتیں ہیں اور مکی سورت ہے. اس کے 8 مختلف ٹاپکس ہیں. سب سے پہلا ٹاپک آیت نمبر 1-24 ہے. بیسیکلی یہ انٹروڈکشن ہے پوری سورت کا. توحید عبادت کا مطالبہ، یعنی ہم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر 25-49، 25-49 حضرت نوح کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت. اس صورت میں آپ کو حضرت نوح کی سٹوری بہت ڈیٹیل سے ملے گی. خاص طور پہ اس میں ان کے بیٹے کے ڈوبنے کا قصہ ہے اور واقعی بہت ایموشنل آتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 50-60 تک حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 61-68 حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت. آیت 69-83 حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور قوم لوط کی ہلاکت. 84-95 حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت. آیت 96-99 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور آل فرعون کی ہلاکت. اور آیت نمبر 100-123 اس میں توحید عبادت کا مطالبہ. پہلے انٹرو تھا تو یہاں کنکلوژن ہے، اختتامیہ. اگر آپ سن رہے تھے غور سے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پوری سورت کا جو ٹاپک ہے یا تھیم ہے وہ قرآن کی دعوت توحید کو قبول کرتے ہوئے شرک اور دوسرے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور استغفار کرنے پر قوموں کو مزید مہلت مل جاتی ہے، ورنہ ان کو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا. اس سورت میں آپ کو استغفار کا مضمون بہت خوبصورتی سے ملے گا. شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں گے کہ پہلے پیچھے سورۃ توبہ پڑھی تو توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل نرم کیے، اور اس کے ساتھ ہی پھر یونس اور اب ہود میں دوبارہ توبہ استغفار کی بات ہے. یہ سورۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے آخری دور کے قریب نازل ہوئی تھی، اور یہ وہی دور تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزامات لگ رہے تھے. آپ کی دعوت کو شک سے دیکھا جا رہا تھا، کوئی اس کو سحر مبین کہتا، کوئی اس کا استہزاء کرتا، مذاق اڑاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں تسلیاں دے دیں کہ دیکھیے، لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جائیے، اور حقیقت یہ کہ یہی قرآن کا پیغام ہے. جس کو تو اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا ہے وہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. یہی صورت ہمیں آپ کو سکھاتی ہے. آئیے تھوڑا سا اس کا ترجمہ پڑھ کر اس کے مضامین پہ بات کریں گے. میں آپ کی سہولت کی خاطر دوبارہ صورت کے آغاز سے ہی پڑھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. حروف مقطعات، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے. پیغام کیا ہے اس کتاب کا؟ کہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی. حقیقت یہ کہ جب ایک انسان خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے نا، تو پھر اس کو اللہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے. پھر وہ اللہ کے حکموں پہ کان بھی لگاتا ہے. اور یہ صورت ہود ان صورتوں میں سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے صورت ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کثرت سے قوموں پہ عذاب کا بھی ذکر ہے اور اس میں اللہ کے نبی کو دعوت دیے جانے کی دعوت بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اللہ کا بندہ بننا آ گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو بہت لمبی چوڑی باتیں سننے کی ضرورت نہیں بھی پڑے گی. اگر یہ موقع نہ بھی ملا تو بھی وہ اللہ کے بندے بن کے جینا چاہیں گے. پوری صورت میں آپ کو بندگی کے نمونے دکھیں گے. حضرت نوح نے کیسے اولاد کے مقابلے میں اللہ کا بندہ بننا پسند کیا، اور قومیں اپنے خاندان، برادریوں اور رواج کو چھوڑ کر پورا وقت اللہ کے بندہ بننے میں، اللہ کے نبی جو تھے کس طرح اللہ کے بندے بنے، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر اپنا تعارف کرواتا ہے نبی، اننی لکم منہ نذیر بشیر، نذیر و بشیر، کہ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ہر داعی دین اگر اپنا مقام پہچان لے تو پھر اس کو بات پہنچانی آسان لگتی ہے. ہم جب لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر ہم ان کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پیغام بدل دیتے ہیں. یہ جملہ لکھ لیجئے، نہ ہم نے کسی کو کنوینس کرنا ہے، نہ کسی کو کنورٹ کرنا ہے، صرف میسج کنوے کرنا ہے. پیغام کو پہنچانا میرا آپ کا کام ہے. کسی نے ہدایت کے پیکج کو کھولا، کسی نے کھول کے بند کر دیا، پہنچ گیا پھر گم گیا، اس سے میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. تاکہ ہم اللہ کی بات کو ویسے ہی پیش کریں جیسی کہ کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ہماری بات سن کے بدل جائیں، بہت سارے لوگ آنے لگے، ڈھیر لگ جائے، مجمع لگ جائیں، تو پھر ہم پیغام کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کا وہ حکم جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا وہ سن کے لوگ ناراض ہوں گے. تو بشیر و نذیر، آپ بھی اپنے لیے یہی مقام رکھیے. اگر اللہ نے آپ کو دین کی خدمت کی توفیق دی ہے، کرو کیا. اب جب دعوت چل آتی ہے اللہ کے دین کی تو پھر انسان کو اپنی پچھلی زندگی پہ افسوس ہونے لگتا ہے. تو نبی کہتے ہیں ڈونٹ وری، وانستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ. یہ ہے میرے آپ کے لیے پیغام. اگر آج قرآن میری زندگی میں کھل گیا اور مجھے پچھلی زندگی دکھا رہی ہے اور رولا رہی ہے اور ستا رہی ہے اور میں پریشان ہوں، کیا کروں، کس دل سے بیٹھوں اس کتاب کو سننے کے لیے، کیسے اللہ کی بات سنوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈونٹ وری، پچھلے پہ ندامت کر لو، آنسو بہا لو، میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. تو کرے گا کیا؟ تو ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. یہ ہے اصل میں متان حسنہ. اب دیکھیے کہ دنیا کی زندگی کو پیچھے رب حسنہ کہا گیا سورت بقرہ میں، یا متان حسنہ کہا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی متاع حسن مل سکتی ہے. یہ کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کی رضا کے ساتھ ملے. دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں ادھر اور نہیں ہے، یعنی یا ادھر لے لو یا ادھر لے لو، ہیئر اور دیئر نہیں، ہیئر اینڈ دیئر، ادھر بھی مل سکتی ہیں ادھر بھی مل سکتی ہیں. شرط ایک ہے، دنیا کی دولت کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت بھی ہو. بعض لوگوں کو متاع حسن ملتی ہے لیکن وہ اس کو متاع غرور بنا لیتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے. تو خود سے پوچھئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا ہے، جو دیا ہے کیا میں اس کو متاع حسن بنا کے استعمال کر رہی ہوں، اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق دیتی ہوں. تو پھر گلٹ میں نہ رہیے، پھر خوش ہوں کہ آپ کو اللہ نے دیا، آپ اس کے دیے میں سے خود بھی کھاتے پیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کے حق بھی ادا کرتے ہیں. تو دین آپ کو گلٹ کے ساتھ نہیں جینا سکھاتا، صرف یہ کہتا ہے کہ وقت پڑنے پہ اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر بچا کے نہ رکھو، پھر اس کو اللہ کے راستوں میں لگاؤ اور اللہ کے بندوں کو دو. یہ نہ ہو کہ تم تو پیٹ بھر بھر کے کھاؤ اور تمہارے ہمسائے میں کوئی بھوک سے مر جائے، تو پھر یہ سب کچھ انشاءاللہ متاع حسن ہوگا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، وہ کب پھرتا ہے انسان؟ جب اس دعوت کو سننے سے انکار کر دیتا ہے. تو فرمائے انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھیے کتنی میڈیم ٹون پہ دعوت ہے. اللہ کے نبیوں کی دعوت میں نہ تو گھن گرج ہوتی تھی، نہ چنگھاڑ ہوتی تھی، نہ تانے دینا ہوتا تھا، نہ لوگوں کا خون خوش کرتے تھے اور نہ میٹھی لوریاں دے کے لوگوں کو سنا دیتے تھے. آپ دیکھیے کہ جب میں اور آپ واقعی اس چیز کی نیت کر لیتے ہیں نا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مجھے روک نہیں سکتی. پھر راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہونے لگتی ہیں. اور ساتھ ہی خبر دے دی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کی بات سن کے رویے بدلنے لگتے ہیں. ان کا ذکر کیا ہے؟ الا انہم یسنون صدورہم، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ یہ ہیں تکبر بھرے سینے، اگنور کرتے ہوئے، روٹ ہوتے ہوئے اور ایٹیچیوڈ کا شکار ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہم سے نہیں یہ باتیں سنی جاتی، ہم کیوں باتیں سنیں، لوگ تو ہمیں اتنا اچھا سمجھتے ہیں، یہاں آ کر ہمیں لگتا ہے ہم ہی خرابی ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کی اس قرآن کی بات کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چھوڑتا ہے جوڑتا ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے آپ کے لیے لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرنا کافی ہے، نہ ہم میں سے کوئی انویسٹیگیٹر ہے اور نہ ہم میں سے کوئی ایگزامینر ہے کہ جس نے لوگوں کو نمبر بھی دینے ہیں، فیل پاس کا رزلٹ میں نے آپ نے نہیں اناؤنس کرنا۔ اس لیے آپ سب اپنے کام سے کام رکھیں، دوسروں کو ان کے کام کرنے دیجیے، آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کی نظریں اللہ پہ لگتی ہیں تو آپ دوسروں سے ویسے ہی بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پارہ شروع ہوتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ذرا سوچیے اس کو، یہ ہے وہ مسئلہ جس نے بہت ساروں کو اللہ کی بات ماننے سے روکا ہوا ہے، یا تو وقت نہیں ہے کیونکہ کما رہے ہیں، یا تو حلال اور حرام میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کریں، رزق کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ کبھی فارغ ہو کے بیٹھے نا تو مردوں کا بہت بڑا ایشو رزق ہوتا ہے، آپ ان پہ کوئی بات کریں کہ مال کمائی میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ کہیں کہ آج کے دور میں حلال سے کہاں چلتی ہے، آج سود کے بغیر کہاں کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے مسجد میں نماز کے لیے جائیں، میری جاب کا ٹائم ہے، نمازیں کی چھٹتی ہیں، جاب کا ٹائم ہے۔ اور پہلے تو یہ مردوں کا ایشو تھا، آج عورتوں کا بھی ایشو ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، میں نے تمہارا رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے یہ جملہ، لکھ لیجئے، رزق مقرر ہے، رزق کمانے کا ذریعہ میں اور آپ چوز کرتے ہیں، سورس آف انکم آپ کا میرا اختیار ہے، میری آپ کی چوائس ہے۔ رزق کتنا ملنا ہے آپ کو، یہ اللہ نے دیا۔ ایک ڈاکٹر دکان لگا کے بیٹھ جائے، یا ایک چھوٹا سا کھوکھا کھول کر ایک چائے کے کپ بیچنے لگ جائے، دونوں کا رزق اللہ کے ہاتھ میں، نہ اس کی ڈاکٹری اس کو زیادہ رزق دے گی اور نہ کھوکھا اس کی دولت کے راستے میں رکاوٹ ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جب بچے کے امتحان ہونے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ بچیوں کے، تو مائیں کہتی ہیں بیٹا تم پڑھو، میں تمہارے کام کر دیتی ہوں، بلکہ صبح ناشتے کا ٹرے لگا کر بھی ان کے بیڈ پہ ہی دے دیتی ہیں کہ آپ کو مشکل نہ ہو، آپ پڑھنے پہ فوکس کیجئے۔ اسی طرح میں اور آپ اس دنیا میں امتحان میں ہیں، سورۃ ملک میں ہم پڑھیں گے اس بات کو۔ اب جب میں اور آپ اس امتحان کے کمرے میں ہیں، تو پھر اس وقت اگر میں آپ کمانے میں لگ جائیں گے، تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارا پیپر میں دل کیسے لگے گا۔ تو زندگی کا مقصد کمانا نہیں ہے، اللہ نے رزق آپ کا میرا رکھا ہے۔ اور افسوس کی بات دیکھیے ذرا، کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا نا، وہ ہم اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ اور جو یہ کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورۃ زاریات میں ہم پڑھیں گے، تو وہ ہم کہتے ہیں کوئی اور کر لے۔ عبادت کا ٹائم کدھر ہے؟ بندگی کا ٹائم کدھر ہے؟ علم کا ٹائم کدھر ہے؟ کیونکہ ہم رزق کما رہے ہیں۔ تو بالکل ایسے جیسے آپ کا بچہ آپ سے کہے میں اپنا منہ خود دھوؤں گا، دھو کے دیکھیں، اتنا صابن لگاؤ گا، کہیں کچھ لگاؤ گا، اور جو آنکھوں کی گدے تھی وہ ویسے کی ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں، وہ دھو لے جی، دھو لیجیے۔ آپ کیسا منہ دھوتے ہیں؟ ماں بچے کا منہ دھوئے گی تو اچھا دھوئے گی، یا جب بچہ خود دھوئے گا؟ تو میں اور آپ اپنے رزق کی فکریں خود کریں گے نا، تو ہمیں زیادہ رزق ملے گا یا رب کے ہاتھوں پہ ڈال دیں گے؟ تو لہٰذا اس آیت کو اپنا سلوگن بنا لیجیے۔ یہ ایک چھوٹا سا میں کلپ آپ کو سننے کی دعوت دوں گی، اسماء الحسنیٰ سیریز ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق، اس میں بہت سارے واقعات شیئر کیے تھے میں نے، کہ جس کو سننے اور پڑھنے کے بعد واقعی محسوس ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے۔ اور میں کہہ سکتی ہوں کہ آج کی اس مصروف زندگی میں اس موضوع پہ سننے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ ہم تھوڑی سی اپنی فکر رزق کی کم کریں۔ بچپن سے میں شروع ہو جاتا ہے، پروفیشن چوز کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کیریئر کون سا ہو، کس کی مانگ زیادہ ہے، کس پیشے میں منی ملے گی، اچھا ڈاکٹر نہیں، اب ان کو کون پوچھتا ہے، اچھا اب انجینئر، اچھا انجینئر نہیں۔ تو رزق کے ساتھ ان ساری چیزوں کو جوڑ کر اصل میں ہم اپنے لیے مشکلات رکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اس دنیا میں کہاں رہنا ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اور مرنے کے وقت بعد کہاں دفن کیا جانا ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اور کبھی بہت ہی کمانے کو دل چاہے نا، بہت دنیا چاہیے، تو سوچیے قبر کتنی بڑی ہوگی میری، میں کہاں تک چلوں گی؟ قبر ایک گز، دو گز، تین گز، کوئی ایک کنال کی قبر چاہے گا؟ نہیں چاہے گا۔ اور اگر کسی نے بنا بھی دی تو کیا ہوا؟ مجھے سنگاپور جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں اپنے ساتھیوں کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ چائنیز اور جاپنیز کچھ کلچر کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں جو چیز ان کو پسند ہوتی ہے نا، بس آپ کو گاڑی پسند ہے، آپ کو لینڈ کروزر پسند ہے، ایک لینڈ کروزر خریدتے ہیں تو کاغذ کی بنی ہوئی چیزیں بھی وہاں ملتی ہیں، یعنی پیپر پروڈکٹ جس کو آپ اپنی زبان میں کہیں، وہ ایک لینڈ کروزر کاغذ کی بھی لے کے رکھ لیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو ایک پلیٹ اچھی لگی تو آپ نے ایک کاغذ کی لے لی، لوگوں نے گھروں کے گھر بھرے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں جہاں میں ٹھہری تھی تو وہاں ایک ڈیتھ ہو گئی، تو سامنے ان کی ڈیڈ باڈی تھی اور لوگ آ جا رہے تھے نا، تو اس موضوع پہ یہ ساری کانورسیشنز ہوئی۔ کہنے لگی کہ استاذہ آپ کو پتا کہ یہ ان کی فیونرل کی سیریمنی میں کیا کریں گے؟ 8-10 دن تو ایسے ہی رکھتے ہیں، لوگ آتے جاتے پرسے پہ، جیسے ہمارے گھروں میں لوگ وہ پھوڑی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اس کی باڈی کو جلائیں گے، اور پھر ایک ایک چیز جو اس نے زندگی میں خرید کے رکھی ہوئی ہے، خود خریدی ہوتی ہیں لوگوں نے۔ اگر آپ کو سیل فون پسند ہے، آپ نے ایک اصل خرید لیا، ایک کاغذ کا کھلونا خرید لیا، اور گھروں کے بیسمنٹ بھرے ہوتے ہیں چیزوں کے۔ پھر ایک ایک کر کے اس کی لاش کے بعد اس چیزوں کو جلاتے ہیں، اور جب ان کا دھواں اوپر جاتا ہے نا، تو ان کا مت کیا ہے کہ اب اس کی روح کو وہ ساری چیزیں وہاں جا کے مل گئیں۔ سننے میں کتنا فنی لگتا ہے، لیکن ریئل میں ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کاغذ کی گاڑی جھوٹی نہیں ہے، یہ لوہے ٹین کی بھی گاڑی جھوٹی ہے۔ تو یاد رکھیے، اب وہاں ان کی قبریں کتنی بڑی ہوں گی، لیکن کیا ان قبروں میں جا کر ان کو فائدہ ہوا؟ پیرامڈس دیکھے ہوں گے آپ نے ایجپٹ میں، قبریں ہیں اصل میں۔ مصریز جو تھے، ایجپشنز جو تھے، جو مرتے تھے تو ان کے بادشاہ اور ان کے بڑے بڑے لوگ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارا سب کچھ ہمارے ساتھ جائے گا، اور وہ شروع میں سونا چاندی دفن تھا، آج کچھ بھی نہیں، جا کے دیکھے خالی پڑی ہیں۔ سونا چاندی چور لوٹ کر لے گئے، اندر سے ممیز جو تھی وہ حکومت نے نکال کر میوزیم کی نظر کر دی کہ یہاں ہزاروں ڈالر کمائیں گے ٹورسٹ سے، اور وہ صرف قبریں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو تمہارے مستقر بھی پتہ ہے، تم نے کہاں دفن ہونا ہے۔ چند لمحے کے لیے سوچیں، میں کہاں دفن ہوں گی، کہاں کی مٹی مجھے نصیب ہوگی، اور دعا کریں کہ اللہ اپنے گھر کی مٹی نصیب کرے۔ پھر میں سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ پیدا کیوں کیا؟ لیا بلواکم، اس کو ہائی لائٹ کرے، میں اور آپ کمرہ امتحان میں ہیں۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، آپ اور میں احسن عمل۔ دیکھیے، یا یہ نہیں کہا کہ بڑے کام کرو، کون سے کام کرو؟ احسن کرو، کثیر کہانی، بڑے بڑے کام کرنے اس کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کام کیجئے۔ چھوٹا بھی کام کر رہے ہیں تو اس کو اس کا حق دے کر، اس کا ڈیو حق دے کر کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو بھی ہو۔ اور بعض دفعہ ہم بہت ہیڈ کاؤنٹ میں پڑھتے ہیں، ناپ ناپ کے کام کرتے ہیں، بڑے یہ، میرا اتنا، میری بات سننے اتنے آتے، تمہاری کتنے آتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان باتوں سے پیچھے ہو جاؤ۔ اور اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں یہ تو صرف جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ دین کے نام پر لوگوں کو مذاق سوچتے ہیں، غیر سنجیدہ لوگوں کو دین کی باتیں حقیقت میں ایسے ہی لگتی ہیں۔ اب انسان کی طبیعت کی بات کی گئی، ولئن نزقنا الانسان منا رحمہ، اگر کبھی انسان کو ہم اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچئے، کئی سالوں کے بعد اولاد ملی، پھر وہ بھی مر گئی، ممکن تھا نا؟ بہت سالوں کے انتظار کے بعد شادی ہوئی، پھر 1-2 سال میں ڈائیورس ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہونے لگتا ہے اور نہ شکری کرنے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ڈپریشن میں چلا گیا، فلاں سکتے میں چلا گیا۔ لکھ لیجئے، سچا مومن کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے کہہ دیا میں ڈپریس ہوں، تو اپنے ایمان کی کمی اور ایمان کی کمزوری کی چغلی کھا لی آپ نے۔ سچا مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے کہ میرے لیے یہ بات ناممکن ہے، میرے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں۔ ہاں والے نزق نہ ہو نام، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے ارے میرے تو سارے مسئلے دور ہو گئے، پھر وہ بھولا نہیں سمجھتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس کو دیکھنا ہو تو ذرا لوگوں کی خوشیوں کا حال دیکھا کریں۔ چلیے نیت کیجئے، اے اللہ اگر کوئی خوشی دی تو نے، تو اس کو تیری خوشی کے ساتھ مناؤں گی۔ کیا ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم اپنی خوشیوں کے موقع پہ سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ گھر کے نوکر بھی خوش جائیں، رشتہ دار بھی خوش جائیں، بہنیں بیٹیاں بھی خوش جائیں، ہاں فرشتے اٹس اوکے، پھر بلا لیں گے ان کو کسی موت والے گھر میں، وہاں فرشتے شوق سے ہیں۔ اور اللہ، اللہ کی کیا بات ہے، وہ تو اپنا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے آنے کی ہماری شادی میں؟ تو لکھیے، خود سے پوچھیے، کیا ہم اپنی شادیوں اور اپنی خوشیوں میں اللہ کو بھی بلاتے ہیں؟ اور ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو کیا ہم اپنی خوشیوں کے مواقع پہ ان کو بلاتے اور وہ آتے، اور کیا وہ ہمارے لیے دعائے خیر کرتے؟ ہم تو مولوی صاحب بیچاروں کو بلا لاتے ہیں نکاح کے لیے اور کہتے ہیں جلدی سے نکاح پڑھائیں اور جلدی جائیں، جلدی جائیں، کیونکہ بینڈ والے باہر کھڑے آپ کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو کبھی نہ آتے۔ تو یاد رکھیے، یہ کھیل ہے، سیدھی سی بات ہے، میں اس پہ کسی کو کوئی جھوٹی امید نہیں دلا سکتی۔ جب ایک انسان نعمتوں میں اللہ کو بھولے تو اس کا حال یہی ہے کہ انہو لفرح فخور، اور فخور کہتے ہیں وہ بندہ جو پھٹ پڑے، خوشی برداشت ہی نہیں ہو رہی. سوچیے اگر خوشی دینے والے کو غصہ آ گیا تو اسی لمحے کیا کرے گا، وہ خوشی ختم ہو جائے گی. خوشی والا گھر غم میں بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. کون لوگ ہیں جو خوشیوں کو سنبھال سکتے ہیں؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے. یہ صبر کون سا بھلا؟ خوشیوں کا صبر، نعمتوں کا صبر. وہ اللہ کی نعم، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی خوشی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور نیکوکار ہیں، وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یاد رکھیے کہ مصیبت اور راحت امتحان کے دو پرچے ہیں. بہت سارے لوگ مصیبت کے پرچے میں پورے نمبر بھی لے لیتے ہیں، بلکہ اس دن تو تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، فرض تو دور کی بات ہی، لیکن بہت زیادہ لوگ قیامت کے دن فیل ہوتے ہوئے جو دکھیں گے، جن کی سپلی آئے گی، جن کو اعراف پہ کھڑا کیا جائے گا، جن کو جنت کے درجوں سے محروم کیا جائے گا، وہ خوشیوں اور نعمتوں کے پرچوں پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں کو ٹیکل کرنا سکھا دے، اور جو جس طرح سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق عطا فرمائے گا. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. طے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وہی کی جا رہی ہے. یہ دیکھیے جملہ، مجھے لگا میرے دل کی کیفیت بیان کر دی. جب کبھی اس موضوع پہ بولے نا تو دل میں شیطان ڈالتا ہے، نہ لوگ مائنڈ کریں گے، نہیں کل سے یہ کوئی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو تو اب لگے گا خو اب تو آئے تو پھر تو ہماری نعمتیں اور ہماری خیر جو ہے وہ کم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں بیسیکلی کہ دیکھیں لوگوں کے پریشر میں آ کر وہی کی باتوں کو چھپانا نہ شروع کر دیں. کس وجہ سے؟ کہ تمہاری طرف جو وحی کی جاتی اس پر دل تنگ ہو کر وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے. تو دین کا کام اللہ کا ہے، اللہ ہی کے حکموں کے مطابق کرنا ہے. نہ کسی کی خوشی کے لیے کریے اور نہ کسی کی خوشی اس کے لیے چھپائیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس زبان کو حق بولنے والا بنا دے. تنقید کے ڈر سے حق کو چھپانے والے خائن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان خیانتوں سے بچا دے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ یہ بھی ہر دور میں کہتے ہیں، جی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے، یہ دین کو سخت کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ نبی نے خود سے باتیں کر دیں؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لو. چلو جاؤ پھر، دیکھو کرتے ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس بات میں؟ کہ یہ ہمارے معبود ہیں. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے، جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر کہ اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو. کیا آپ کو آج لگ رہا ہے کہ یہ کتاب تقریباً 1450 سال پرانی ہے؟ کسی دن کے سبق میں کسی پارے کی آیتوں سے آپ کو یہ فیل بھی ہوا؟ اولڈ ڈیٹڈ، اولڈ سٹوریز، ایور نیو، ہر دن نیو. یہ اللہ کی شان ہے. یہاں میں ایک چھوٹی سی آپ کو سوچنے کی بات بتا دوں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بھی بناتے ہیں نا، وہ پرانا ہو کے بھی نیا لگتا ہے. ایک تو اس میں آپ اور میں ہی ہیں، کتنے پرانے ہو گئے پھر بھی نہیں لگتے ہیں نا. خیر یہ تو آپ کو میں نے خوش کیا جو آپ میں سے جوان جوان دکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیے آسمان کتنا پرانا ہے. آپ دنیا کی جتنی چھتیں اس کو لے لیجئے، یا آپ دنیا کے کسی بڑے خوبصورت ہوٹل اور ریزورٹ کی بہت شینگلیئر والی چھت کو لے لیجئے، 100 سال، 200 سال، 300 سال، کیا وقت کے ساتھ ساتھ عمارت کے اوپر اس کی پرانے ہونے کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے مغلیہ دور کی ساری چیزیں، آپ آگرہ میں جا کر تاج محل کو دیکھ لیجئے، شاہی قلعے کو دیکھ لیجئے، پرانے دکھتے ہیں. کیا یہ آسمان پرانا لگتا ہے؟ زمین، بادل، اسی طرح رب کا قرآن پرانا نہیں ہے. جس طرح اس کا زمین، آسمان، سورج، چاند، گلیکسیز، جو چیز آتی ہے ایسے لگتا ہے ایور نیو، برینڈ نیو، اس طرح قرآن نیو ہے. وہ قرآن کائنات اللہ کا فعل ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے، اور اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو یہ انسانوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا اثر پڑنے لگتا ہے. اسی لیے باغے ریاکاری اور دکھاوے اور دوسروں کی خوشی کے لیے کام کرنے کی برائی کو پیش کیا. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں اس کو ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. وہاں جا کر معلوم ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. آپ دیکھیے کہ اس ایک آیت میں بہت ساری بات ہے. کبھی آپ کسی کسان کو سوچئے کہ جو غلطی سے بیج دوسرے کی زمین پہ لگا دے اور انتظار کرے فصل کا، فصل نہیں اگی، بھائی کیا ہوا؟ اوہو، آپ نے تو دوسرے کی زمین پہ پودا لگا دیا، اب کہاں سے ملے؟ اسی طرح یاد رکھیے، آخرت کا پودا دنیا کی زمین پہ لگایا تو مرجھا جائے گا، ریاکاری ہے اس میں، دکھاوا ہے۔ اخلاص پیدا کرو، اپنے اندر نیکیوں کا شوق لے کر آؤ۔ پھر آپ دیکھیں یہاں لفظ ہے صنعو، صنع وہی لفظ ہے جس کو اردو میں آپ صنعت و حرفت کہتے ہیں نا، جس کے اندر انڈسٹریل مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سوچ کے کام کرنا۔ انہوں نے جو کام کیے، دین کے نام پہ کیے، دنیا پہ کیے، یا جو کچھ بھی انہوں نے ترقی کی تھی، وہ سب پیچھے چلی گئی۔ جو اللہ کی حدوں میں رہ کر کام کرے گا وہ بچے گا، جو شخص اللہ کی حدوں میں رہ کر کامیابیاں حاصل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے اس سے الٹ کیا، باطل ما کانوا یعملون، تو باطل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو بالکل ایسے کام پسند نہیں ہیں جو دوسروں کو دکھانے کے لیے یا بڑے بننے کے لیے کیے جائیں۔ افمن کان علی بینت من ربہ، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ اور انسانی گروہوں میں جو کوئی اس کا انکار کر دے، کچھ اگر کرنے کی کوشش بھی کرے، تو کیا ہوگا؟ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ بس اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا بتا دیا آپ کو مجھے اس ایک آیت میں، کہ دنیا میں رہتے ہوئے دلیل کو مانو۔ حقیقت یہ کہ میری آپ کی زندگی دلیل پہ ہونی چاہیے۔ جو کام کریں پورے شعور کے ساتھ کریں، اس کی آپ کے پاس سند موجود ہو، اس کا ریفرنس موجود ہو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی قبول کرے گا، اور بے دلیل کی بھی نیکیاں آخرت میں ضائع ہو جائیں گی۔ وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا۔ سنو اللہ کی لعنت، اللہ اکبر، ظالموں پر۔ دیکھیے، رحیم کے در سے رجیم بن کے نکلتا ہے انسان، کب؟ جب وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یہ کون سے ظالموں کی باتیں ہیں؟ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، اس کو ہائی لائٹ کیجیے، جو لوگ ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ باتوں سے۔ بہت مشکل ہے، بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت پھنس جاؤ گی۔ آج آپ دیکھیے، کوئی دین کا کام کرنا بھی چاہے نا، اور خاص طور پہ تعلیم اور تعلم کا، اتنا دوست اس کو ڈرا دیں گی کہ وہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، یہ مخلص دوستیں ہیں جنہوں نے مجھے آگے بڑھنے سے بچا لیا۔ بس وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو روک دیتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ کے میں بدل گئی۔ اب آپ نے کہا یہ جملہ سن کر آپ کی دوست فوراً قرآن سننے آئے گی، یاد رکھیے وہ کبھی نہیں آئیں گی۔ بدلنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ تبدیلی تو سب سے مشکل چیز ہے زندگی کی، چاہے بڑے گھر میں کیوں نہ جا رہے ہوں، شفٹنگ کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو کبھی وہ لوگ جو ابھی تک اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح نہیں تعلق جوڑ سکے جس طرح آپ کو اپنا محسوس ہوتا ہے، یہ جملہ نہ بولیں کہ میں بدل گئی۔ بہت ثواب ہوتا ہے، بہت باتیں پتہ چل رہی ہیں، توبہ توبہ، اوہو ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں۔ گھر بیٹھا اس کا بھی بلڈ پریشر لو ہو جانا۔ ہاں ایک بات بتایا کریں، سکون، خوشی، اطمینان۔ لوگ اپنے کمنٹس بھیجتے ہیں نا، تو میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ اچھی باتیں ہمیں نہیں لوگوں کو بتایا کریں۔ شاید آپ کا یہ کمنٹ سن کر کوئی آ جائے کہ میرے اندر سکون آ رہا ہے، مجھے زندگی کا مقصد پتہ چل رہا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوئی بھی جملہ آپ کا ایسا نہ ہو کہ جو دوسروں کو اللہ سے روک دے یا اللہ کی طرف آنے سے روک دے۔ ایک اور جرم کے ان لوگوں کا، بلاخرتہم کافرون، اور یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ کیسے؟ زبان حال سے۔ وہ دیکھیں گے، دنیا موج کرو، بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست، عیش کرو، دنیا میں کون سا بار بار آنا ہے؟ آج دیکھیں کتنے خوبصورت سلوگن ہیں نا دنیا میں، مزہ کرو، موج کرو، اس دنیا میں عیش کرو۔ نہیں، یہ آخرت کا انکار کر کے نہیں جی سکیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکوں میں آتے ہیں۔ فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے۔ ہے کوئی جو اپنے گناہوں سے اللہ کو بے بس کر دے؟ بعض دفعہ ماں باپ اولاد کے ہاتھوں بے بس ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ بیویاں شوہروں کے، اور شوہر بیویوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ کو ہم بے بس کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ اس کا تصور بھی کر سکتی ہیں؟ امپاسیبل ہے۔ اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کیا دنیا کا بھی اور آخرت کا نوٹ کیجئے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اچھے کام کریں گے نا تو آخرت اچھی ہوگی، دنیا بڑی بری ہو جائے گی، اور کوئی برا کام کیا نا کہتے ہیں آخرت میں بڑی سزا ملنی ہے، چلو دنیا میں مستی کریں۔ لکھیے یہاں اللہ کی سنت، آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں پکڑ آتی ہے، اور آخرت کی جنت سے پہلے دنیا جنت بنتی ہے۔ یہ جو دنیا میں مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، ڈپریشن اور گھٹن ہے نا، یہ گناہوں کی ایک نقد سزا ہے، اصل تو آگے جا کے قسط ملے گی، یعنی انسٹالمنٹس میں آتی ہے اللہ کی پکڑ، تو دنیا میں بھی آتی ہے پھر آخرت میں بھی آئے گی۔ نہ وہ کسی کی سن سکتے تھے اور نہ ہی ان کو کچھ سوچتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، ہمارے یہاں کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ کسی کا کیا بگڑے گا، کبھی بیٹھ کے سوچیں میں کوئی نیکی کرتی ہوں اگر اللہ مجھ سے کرا رہا ہے، میں چھوڑ دوں گی کسی کے کہنے پہ، لوگ کہتے ہیں فلاں کے سرے چڑھ کے چھوڑ دیں گے، فلاں کو دکھانے کے لیے کر دیں گے، اب وہ میں اس کو برا بن کے دکھاؤں گی، آج میں اس کو اب غلط کا بن کے دکھاؤں گا، بن جائیے کر لیجئے، پھر کیا ہوگا، کسی کا کیا جائے گا۔ ایون ماں جو بچے کا دکھ درد بٹانا چاہتی ہے، لیکن اگر بچے کی انگلی کٹتی ہے، چھری لگتی ہے، تو درد بچہ ہی سہتا ہے۔ ماں پٹی کر سکتی ہے، ماں برف لگا سکتی ہے، ماں اس کو کینڈی دے سکتی ہے، درد خود سہنا پڑتا ہے۔ تو آج یہاں بیٹھ کر سب سے خود کو بے نیاز کریں ایک لمحے کے لیے، اور پھر کہیں جو کروں گی خود بھروں گی، نہ دوست، نہ ساتھی، نہ رشتہ دار، نہ شوہر، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے۔ تیار ہو تو ٹھیک ہے، پھر جرأت ہے، پھر کیجئے جو شوق سے کرنا ہے، ورنہ خود کو گھاٹے میں ڈالا، اور نہ ہی خود ان کو کچھ سوچتا ہے، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ کیا گھڑا ہوا تھا؟ وہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا جنت ایسے ہی مل جانی ہے، یہ ان لوگوں نے ہمیں بہت مشکلوں میں ڈالا ہوا اور یہ بس ایسے ہی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو باتیں بڑی بڑی کرتے تھے نا مولویوں کا نام لے لے کر، آج سب ان کو بھول جائیں گی، ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور اپنے رب ہی کے ہو کے رہے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، اخبتو، اخبات کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا خلاصہ ہے اخبات، ہمبل ہونا، گناہ کر کے تو ڈرنا سو ڈرنا، نیکیاں کر کے بھی ڈرنا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ بیفور آنر کمز ہیوملٹی، عزت ملنے سے پہلے انسان کو عاجز ہونا پڑتا ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں عزت، استاد کی بڑی عزت ہے، تو استاد نے پہلے خود کو علم میں ہمبل کیا تھا، اس استاد نے خود کو دین کے لیے کھپایا تھا، تو اس کو عزت ملی نا۔ آپ کہتے ہیں ڈاکٹرز کی کتنی عزت ہے، کیسے عزت ہے، وہ آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے نہیں یاد کہ جو انہوں نے پڑھ پڑھ کے اپنی آنکھیں کالی کر لیں، اور کافی اور چائے کے کپ پی پی کر راتوں کو جاگ جاگ کے تیاریاں کی۔ تو ہر کام سے پہلے مشکل آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں عزت ملتی ہے۔ اخبات کیا ہے کہ آپ کھل جائیں، میں اس کے اوپر ایک لفظ بول دیتی ہوں، بون لیس چکن۔ کبھی آپ نے گوشت کو میرینیٹ کیا ہو نا، آپ اس میں سرکہ ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، مرچ ڈالتے ہیں، پھر آپ فوک لے کر نا تو اس کو خوب اچھی طرح چاپ کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے رگ ریشے کے اندر نمک مرچ چلا جائے۔ ایک بات یہ ہے، ایمان کی اوپر ایک کوٹنگ نہ ہو، صرف اوپر کا ایک پلستر نہ ہو جو آپ اپنے چہرے پہ کر لیں، فاؤنڈیشن کی موٹی تہ نہ ہو کہ ہنسے تو وہ تہ بھی آپ کی جھریاں دکھانے لگ گئی۔ ایک بات کیا ہے کہ آپ کے دل، دماغ، آنکھیں، ہاتھ، پھپھڑے، گردے، جگر، ہر ایک میں ایمان رچ بس جائے، اور جب اس طرح بچتا ہے نا، رچتا ہے، تو نہ پتھروں سے بندہ واپس آتا ہے، نہ کوئلوں پہ لٹایا ہوا بندہ ایمان کو چھوڑتا ہے، نہ بی بی آسیہ کی طرح شوہر کی دھمکیاں اس کو پیچھے کرتی ہیں، اور نہ بڑوں کا خوف بی بی سمیہ کی طرح آپ کو پیچھے کرتا ہے۔ آج ہمارا ایمان اوپر کا ایمان ہوتا ہے، کوٹڈ۔ آپ نے کپڑے خریدے ہوں گے نا، اکثر ہی خریدتے ہیں، آپ دیکھیے پرنٹڈ کپڑا ایک ہوتا ہے نا، اس کے اندر پرنٹ ہے، کپڑا پھٹ جاتا ہے پرنٹ نہیں جاتا۔ اور ایک کبھی آپ نے بلاک پرنٹ بھی لیا ہوگا، کبھی ایک دفعہ دھو کے دیکھ لیں، استری میں اس کے اوپر کا پارا تو اتر جائے گا، ایک دفعہ دھو کے دیکھیے اوپر سے کھرپڑ بن کے نکلیں گے، نیچے نہ وہ کوئی پلین نہ کوئی پرنٹڈ۔ ایک ایمان ہوتا ہے پرنٹڈ، اندر گت گیا، اور ایک ہوتا ہے اوپر کا بلاک پرنٹ، سجا ہوا بڑا لگتا ہے، بڑی چمکتی دمکتی نیکیاں، ظاہر پرستی۔ لکھ لیں ظاہر پرستی کا اپوزٹ ایک بات ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی ایڈمٹ کرے نہ کرے، کوئی ایڈمائر کرے نہ کرے، کوئی پریزنگ کرے نہ کرے، کوئی آپ کو سلامے کرے نہ کرے، آپ اپنے رب کے لیے گھلتے ہیں۔ عربی زبان میں جو شعلے ہوتے ہیں نا، جب بجھنے لگتے ہیں نا، تو بجھتے بجھتے بھی بجھتے ہیں، کبھی آپ راک کو ہلائیں نا، اس کے اندر سے پھر چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اس عمل کو اخبات کہتے ہیں، اندر ایمان کی آگ۔ गर्मी, और ये नज़र आती है। एक कभी नहीं हो सकता कि बच्चे को बुखार हो और हाथ ठंडे हो। कहें बेटा क्या हुआ, छुट्टी चाहिए? क्यों जी अम्मी, स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों, बुखार है? बेटा लाओ दिखाओ, हाथ देखा, बाजू ठंडे। नहीं अम्मी, मेरे अंदर बुखार है। भाई ये कौन सा बुखार है जो नज़र ही नहीं आ रहा? नहीं अम्मी, मेरे अंदर बुखार है। आज हम कहते हैं आपको क्या पता मैं अंदर से कितनी नेक हूँ। तो भाई पहली बात है, हमें तो पता लगाने की ज़रूरत ही कोई नहीं। आप अंदर छोड़ें, बाहर से भी ना, मेरा आपका ये बिजनेस नहीं है कि किसमें कितना ईमान है। लेकिन याद रखिए, अंदर ईमान आएगा, उसकी हरारत महसूस होगी, वो आपके बाहर वालों को दिखेगा, तड़पेंगे, आपके अंदर नरमी आएगी, आपके अंदर इखलास आएगा, आप सिंसियर होंगे, आप रोएंगे, आप तड़पेंगे, और सबसे बढ़ के आपको अपनी छोटी सी ज़िंदगी का एहसास होगा। और अगर एक बात नहीं है ना, तो निरी बातें, अपने किस्से, अपनी तारीफें, हर वक्त बड़ी बड़ी बातें, मैंने ये किया, मेरी ये बातें, मेरी वो बातें। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, और अल्लाह ताला मुझे आपको एक बात दे दे। अल्लाह अकबर, दुआ करें अपने लिए भी, और मैं अपने लिए करती हूँ कि अल्लाह सच्चा ईमान दे दे जो तेरी नज़रों में मकबूल है। मुझे लोगों की नज़रों से ख़ुद को नहीं देखना। आपको क्या पता कौन अल्लाह की निगाहों में कैसा है? आप कहते हैं सहाबा काम करम तड़पा करते थे इस बात पे कि अल्लाह हमें एक दफ़ा ये पता चल जाए कि तेरी नज़रों में हमारा क्या मुकाम है। हम कहते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरी पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या है, कितने लोगों ने मुझे लाइक किया, कितनों ने मुझे फ्रेंड बनाया, कितनों ने मुझे ऐड किया। एक तो इस मीडिया ने भी हमें खुदा फरामोश कर दिया। रात को उठ के ये नहीं पूछते अल्लाह तेरी नज़र में क्या मुकाम है, ज़रा सी लाइट जला के देख लेते मैसेज कितने आए हैं। इख़बात कहाँ रहा? नमाज़ में भी तवज्जो होती है कि हम ऊपर से वही नहीं आई, शायद इधर से क्लिक आ गया है कि नहीं। ये हमारे मसले, यकीन कीजिए कि आज हम इख़बात से महरूम क्यों हो गए। हमारे हाथों में गैजेट है, हम कुरान देख रहे हैं लेकिन हो सकता है बीच में मैसेज भी पढ़ लें। हमारी मर्ज़ी है, क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी अब बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गई है। हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा दुनिया ग्लोबल विलेज, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, पूरी दुनिया के फासले सिमट जाएंगे। आज यही तो हो गया। तो दुआ कीजिए कि हमें अल्लाह ताला इसी तरह का शौक़ अपने से जुड़ने का भी लगा दे, और वाकई हम अल्लाह ताला के कुर्ब को महसूस कर सकें। फिर फरमाया मसलुल फरीकैन कल अमा वल असम, इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी हो तो अंधा बहरा और एक हो देखने वाला और सुनने वाला। हल जस्तवी यानी मसला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। क्या तुम इस मिसाल से कोई सबक नहीं लेते? ये दो किस्म के किरदार हैं, एक जाहिर परस्त है और एक हकीकत परस्त है। तो आप देखिए कि अंधे की, अंधे को सोचिए, अगर हमारी आंखें ना होती तो हम इतनी हुसन, इतना हुसन देखते कायनात का? कान ना होते तो हम इतनी प्यारी आवाज़ों में कुरान सुनते? आंखें ना काम करती तो क्या इतना हसीन मंजर जो हमारे सामने दिन रात के बदलने का दिखता है वो देखते? तो इस पर अल्लाह का शुक्र कीजिए। यहाँ असल में मिसाल फिर हिदायत वाले और बेहिदायते की है। अल्लाह ताला में हिदायत पे जोड़ दे।